بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے مسلمان ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے, وعد اللہ ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کے لیے, کس چیز کا؟ جنت کا, باغوں کا, ان باغوں کا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور نفیس مکانوں کا, وہ مساکن طیبہ فی جنات عدن, اور ان ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ان کے نفیس مکان ہوں گے. ورضوان من اللہ اکبر, اور ان سب نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب نعمتوں سے بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ جو جزا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں میں اللہ کرے ایسی بیٹھ جائے کہ ایمان کامل نصیب ہو جائے. ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے, ایمان کے شعبے ہیں 70 سے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 سے اوپر شعبے ہیں, شاخیں ہیں, اگر ایک بھی کم ہوگی تو ایمان ناقص ہوگا, اور ہم میں سے اکثر کا ایمان ناقص ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا سناتا ہوں ایک کتاب کا جو ہے, جو حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. وہ تو توحید میں بہت آگے تھے, تو انہوں نے شرک اور بدعت کا بہت خلاف عمل کیا, عجیب تھے. ان کے بارے میں کبھی اور تفصیل سے عرض کروں گا انشاءاللہ, لیکن ابھی فرماتے ہیں اس کتاب تقویت الایمان میں کہ انسان سب اللہ کے بندے ہیں, بندے کا کام بندگی بجانا ہے. جو بندہ بندگی سے جی چرائے, بندگی یعنی اللہ میاں کے حکم پہ نظر ہے اور جیسی حکم کا پتہ چلا ویسی حکم بجا لایا, اس کو بندگی کہتے ہیں. عبدیت, غلام ہر وقت منتظر رہتا ہے کہ میرے مالک کا حکم کیا ہے. فرما رہے ہیں بندے کا کام بندگی بجانا ہے. بندہ بندگی سے جی چرائے وہ بندہ نہیں گندا ہے. بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے, بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے. دیکھیے فرما رہے ہیں نا, عبدیت جو حاصل ہے تصوف کا, اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنے مقامات ہیں تصوف کے, سلوک کے, وہ سب اجزاء ہیں توحید کے. ایک کم ہوگا نقص رہے گا. فرماتے ہیں کہ بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس انداز سے بھی لکھا ہے کہ جب باطنی اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے تو ظاہری اعمال خود درست ہو جاتے ہیں, اور ورنہ ظاہری اعمال بھی ناقص رہتے ہیں اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. فرمایا کہ بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے. اس کی بندگی غیر مقبول ہے جس کے ایمان میں خلل ہے. اور جس کا ایمان درست, اس کی تھوڑی سی بندگی بھی اللہ کے لیے قابل قدر ہے, اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے. لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے. کہ فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, فرض ہے کہ ایمان کو درست رکھے, ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے. اس زمانے میں لوگوں نے تو طرح طرح کی چیزیں نکال رکھی ہیں, باپ دادا کی رسموں پر چلتے ہیں, بعض بزرگوں کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں, بعض خود تراشیدہ باتوں کو بطور سند پیش کرتے ہیں, اور بعض عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور دینی باتوں میں عقل کو دخل دیتے ہیں. بہترین راہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے, عقل کو نقل میں دخل نہ دیا جائے. بہرحال یہ میں اس لیے سنا لیا تاکہ ہم آپ کے دل میں ایک اہمیت بیٹھ جائے کہ ہمیں ایمان کو صحیح کرنا ہے، ایمان کے تمام اجزاء کو ٹھیک کرنا ہے. پچھلی بار یہ عرض کیا تھا کہ وہ فرعون ایمان سے جو حکیم الامت پانچ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے کہ توحید کے دو معنی ثابت ہیں. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ایمان کے شعبے یا ایمان کی فروع یعنی شاخیں، اس میں شروع میں میں آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ نو جو ہیں وہ بس عقائد سے متعلق ہیں، انہی کا ذکر ہو رہا ہے. تو توحید کے بارے میں فرماتے ہیں اس کتاب میں فروع الایمان میں حکیم الامت مولانا شفیع خان رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے دو معنی ثابت ہیں، ایک لا معبود الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق بس ایک اللہ کی ذات ہے، اور دوسرے لا مقصود الا اللہ کہ عبادت میں مقصود بھی صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. اور اس بارے میں کثرت سے نصوص ہیں، احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ زیادہ سمجھایا جائے. خلاصہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو اور مقصود بھی صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اس میں کوئی چیز اور شامل نہ کی جائے. جیسے مثال دی تھی کہ نماز پڑھی، نماز تو عبادت اللہ کے لیے ہے، کر تو رہا ہے وہ اللہ کی عبادت، لیکن اس کو اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں نیک اور نمازی مشہور ہو جائے، تو یہ اب ریا داخل ہو گئی، یہ اخلاص نہیں باقی رہا. مقصود صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. اب ہمارے رضائل ہیں، ان رضائل میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی اچھائیوں کو دوسروں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اب دوسروں کو کے سامنے چاہتا ہے کہ میں نیک بن کے سامنے ظاہر ہوں تاکہ میری واہ واہ ہو، لوگ مجھ کو برا نہ سمجھیں، اس وجہ سے یہ چیز داخل ہو جاتی ہے. اس لیے سلوک میں اس کا علاج کرانا پڑتا ہے کہ ایسے رضائل نفس جو اخلاص کو ختم کرنے والے ہیں، ریا ہے اور ابتجاء ہے، اس کا علاج ضروری ہے. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب فروع الایمان میں لکھتے ہیں کہ اب ایک اور معنی جس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی اسے غلط طریقے سے پیش کر کے گمراہ نہ کر دے. توحید میں ایک اور معنی بھی ہے، اور لیکن غلط سمجھنے کی وجہ سے کہیں ایمان ہی نہ چلا جائے، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے. صوفیہ کی اصطلاح میں اسے وحدت الوجود کہتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب فروع الایمان میں کہ تیسرے معنی توحید کے اصطلاح صوفیہ میں ایک اور ہیں، لا موجود الا اللہ، جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں. فرماتے ہیں اس معنی کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنا نرا تکلف اور لا یعنی ہے. یہی غنیمت ہے کہ اس معنی کی اس طرح سے تقریر کر دی جائے، اس طرح سے اس کو بتایا جائے کہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، چونکہ مسئلہ نازک ہے اور اس کا ثبوت، اس کا مدار محض ذوق اور کشف ہے اس مسئلے میں. اس لیے اولاً تو اس تعبیر کے لیے کافی عبارت ہی ملنا دشوار ہے ایسی، یعنی کس طرح سے اس کی تعبیر کی جائے، کس طرح سے یہ لوگوں کو بتایا جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی قلیل یا کثیر تعبیر اس چیز کی ممکن ہے، اس کے سمجھنے کے لیے ذوق ہو اور مناسبت سے کشفی ہو، اور علوم عقلیہ اور نقلیہ اور ان میں تبحر ہو، یہ ہر ایک کو تو ہوتا نہیں. تو اس لیے اس کو سمجھنا تو مشکل ہے، لیکن اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی نے وحدت الوجود کا نام لے کر ملحدانہ کلمات کہے، کافرانہ کہے، اور اس کو قبول کر لیا تو ایمان ہی جاتا رہے گا، اس کا بھی جاتا رہے گا، جس نے اس کو قبول کیا اس کا بھی جاتا رہے گا. بس ایک حالت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حال ہوتا ہے اور یہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، نہ اس کو قصدن منہ سے نکالنا چاہیے نہ دوسرے کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے. وہ حال یہ ہوتا ہے کہ سمایا ہے جب سے تو آنکھوں میں میری، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تو جب غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے اور ان کی عظمت منکشف ہوتی ہے، تو بندے کو صرف ایک ہی ذات نظر آتی ہوتی ہے، تو وہ ایک حال کے درجے میں، یہ نہیں کہ وہ کوئی حقیقت ہے، حال کا درجہ. میں آپ کو ایک مثال سے بتاؤں کہ میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے پرانے زمانے میں لوگ وہ بناتے تھے، بت بناتے تھے، یعنی ایسے مجسمے بناتے تھے اور لوگوں کو بیچتے تھے. تو ایک ایسا ہی مجسمہ بنانے والا تھا، تصویر بنانے والا تھا. ہمارے دین میں تصاویر حرام ہے، مجسمے بنانا حرام ہے جاندار. اب وہ اس کا ایک کمرہ تھا اس مصور کا یا اس مجسمہ ساز کا، اور اس میں اس نے بہت سی چیزیں بنا بنا کے رکھی ہوئی تھیں. اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا، تو اس کی ماں نے بیٹے کو بلایا، یعنی اس کی بیوی نے. اب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اس کے گھر میں، کوئی کہہ رہا بھیا یہ چیز بنا دینا، کوئی لینے آ گیا، کوئی پیسے دینے آ گیا، اس طرح کا رہتا تھا. تو اس کی بیوی نے بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو بابا کے کمرے میں یعنی والد کے کمرے میں کوئی اور ہے یا نہیں، کوئی ہے کہ نہیں. تو جا کے دیکھا، وہاں سے بچے نے کہا نہیں یہاں کوئی نہیں موجود. حالانکہ وہاں پر کتنے ہی مجسمے، کتنی ہی تصاویر پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ کہا نہیں بابا کے سوا کوئی اور موجود نہیں ہے، بس وہ ایک کوئی ایک کا ہی وجود دیکھ رہا ہے اور باقی سارے وجود اس سے اوجھل ہو گئے. تو اسی طرح سے ایک حال ہے، لیکن اگر کوئی اس حال میں ایسا بڑھ جائے کہ کلمات کفریہ نکالنے لگے، حال والا شاید معذور ہو، دوسرے سننے والے معذور نہیں ہو سکتے. تو اس لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز بھی واضح کر دی کہ یہ چیز بھی ہے اور یہ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے آپ کے لیے بس یہی ہے کہ وہ جو دو معنی ہیں توحید کے، اسی کو مد نظر رکھیں. ایک یہ کہ لا معبود الا اللہ، اور ایک لا مقصود الا اللہ. بلکہ آپ اگر کہیں لا محبوب الا اللہ تو بھی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کیسا، ان کے جیسا کوئی محبوب نہیں ہے. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی قسمیں بتائیں بہت ہی مختصراً، اس کی تفصیل ابھی دیکھ لیں گے. شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل. شرک فی العقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو مستحق عبادت سمجھا جائے، یعنی یہ سوچا جائے کہ غیر اللہ عبادت کا مستحق ہے. جیسے بعض لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، بعض آپ کی پرستش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ہیں، ایک سے ایک گائے کی پرستش کرنے والے ہیں، یہ شرک ہے. اسی شرک کے بارے میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہ بخشیں گے اس کو کہ اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک کریں، اور بخش دیں گے اس سے کم جس شخص کے لیے چاہیں. اور شرک فی العمل یہ ہے، یہ تو ختم ہو گیا، یہاں تو یہ تو شرک فی العقیدہ ہو گیا. شرک فی العقیدہ تو بخشا ہی نہیں جائے، لیکن شرک فی العمل بھی ایک چیز ہے. شرک فی العمل یہ ہے کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے وہ غیر اللہ کے ساتھ کیا جائے. اس شرک میں اکثر عوام بالخصوص مستورات کثرت سے مبتلا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھانا، میرے فلاں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، شرک. شرک فی العمل ہے. کسی کی منت ماننا، کسی چیز کو طبعاً مؤثر سمجھنا، کسی کے روبرو سجدہ تعظیم کرنا، بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف کرنا، کسی قبر پر کچھ چڑھانا، کسی سے یہ کہنا کہ اوپر خدا نیچے تم، اسی طرح کے ہزاروں افعال ہیں. یہ افعال سخت معصیت ہیں، ان سخت گناہ ہیں، یہ شرک فی العمل ہے. اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے گھروں میں اس کا پورا انسداد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنی جانوں پر اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک بات یاد آ گئی، اس کو میں عرض کر دوں. جب میں شروع مکہ مکرمہ آیا تھا، اللہ میں لائے تھے، تو ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہمارے سب کچھ تھے، شروع میں ان سے ہی ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے رحم اللہ. تو ہم لوگوں کی عادت تھی، ہم پاکستان سے آئے تھے، کہ جہاں کسی سے ملاقات ہو تو مسافر کے ساتھ اس کے سامنے تھوڑا سا جھک جاتے تھے. ڈاکٹر عبدالواحد صاحب سے ایسی ہی کیا، تو فوراً انہوں نے کہا یہ آپ رکوع میں کیوں جا رہے ہیں؟ سیدھے ہو گئے ہاتھ سیدھے ہو گئے مسافہ کر. تو یہ یعنی شکلاً بھی ایسی کوئی صورت نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ شرک ذرا بھی نہ ہو, شرک کو سمجھیں اور اس سے دور رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم.